علیہ السلام وہ پیغمبر شیخ اور مسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمائی گئی جو ہم نے قصے قرآن پاک میں جو قصے ہیں یہ سب قصے کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے اندر عبرت ان قصوں کے اندر عبرت موجود ہے. زیادہ فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی راستہ سکھائی نہیں دیتا, راستہ نکلنے کا نظر نہیں آتا, ہم نکلے کیسے اپنی مشکل سے اور اپنی مصیبت سے. تو حضرت نے فرمایا, ایک بات سمجھائی, فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ سڑکیں جن کے دائیں اور بائیں درخت ہوتے ہوں, وہ سڑک جن کے دونوں اطراف سے درخت ہوتے ہیں, اگر آپ اس سڑک کو دور سے دیکھیں تو اس رستے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کر رستہ بند ہو گیا. لیکن اچھا جو آدمی اس رستے کو دیکھے دور سے اور کہے کہ جی آگے تو درخت ملے ہوئے رستہ بند ہے, تو لازمی یہ شخص منزل پر پہنچ نہیں سکتا. اور جو شخص یہ محنت کرتا ہے, جتن کرتا ہے, جستجو کرتا ہے کہ نہیں یار چلو آگے دیکھیں شاید کوئی سائڈ لائن ہو, چلو کوئی رستہ مل جائے گا آگے جا کر, تو اس کو سائڈ لائن نہیں عین شارحہ پہ اس کو رستہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رستہ کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور حالت ویسی کی ویسی رہتی, اور یہ شخص اپنی منزل طے کر لیتا ہے اور پتا کر لیتا ہے, اپنی منزل کو پورا کر لیتا ہے. فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے اندر جب کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی, تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر اس بات کے اندر کئی سبق ہے. ایک سبق تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے, لیکن نبی ہونے کے باوجود آپ نے وہاں پر بیٹھ کر یا سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست نہیں کی کہ جی اللہ میاں آپ مجھے اس گناہ کے مقابلے میں میری مدد بھیج دیجیے, بلکہ آپ نے کیا کام کیا, یوسف علیہ السلام بھاگے جبکہ سات شاہی تالے تھے, سات تالے چائنا کے تالے نہیں تھے. وہ ایک دوست کو اس کے چائنیز دوست نے بتایا نا یار میرے ابا کی عمر 90 برس تھی, بس وہ چلتے چلتے اچانک انتقال ہو گیا اور مر گئے. وہ تو اس دوست نے کہا, وہ پاکستانی نے کہا تمہاری چائنا کی چیزوں میں یہی خرابی ہے کہ چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے. تو وہ اس زمانے کے وہ شاہی تالے تھے خاص, وہ معلوم بھی تھا کہ یہ تالے موجود ہیں, لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو بندگی کی ادا دکھائی, علی منہاج النبوت, یعنی آپ کی بندگی آپ کی نبوت کے شایع نشان تھی. جناب یہ تو بندے ہیں, وہ بندے, لیکن آپ کی بندگی نبوت سے منور تھی اور مشرف تھی, تو لہذا آپ کی بندگی علی منہاج النبوت ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندگی کے ہم اور ان برابر ہو گئے, ہم اور وہ برابر ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام اپنی تبعی اور بندگی کی وجہ سے وہاں بھاگے کہ جی اس گناہ سے مجھے بچنا ہے اور فرار اختیار کرنا ہے. تو تالے وہاں موجود تھے لیکن اس کے باوجود وہ بھاگے. میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ بھاگنا یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گناہ کا وہ موقع کہ جہاں پر ہم کو بھاگنا چاہیے, اس موقع کا نام موقع فرار ہے. اس کو موقع قرار بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے. فرماتے ہیں گناہ کے موقع پر بیٹھ کر دعا بھی مت مانگو, سجدے میں بھی مت گرو. حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر مان لو کسی عورت نے یا کسی لڑکے نے کوئی گناہ کی دعوت دی اور آپ صوفی صاحب وہاں سجدے میں گر گئے, اب انہوں نے کیا کیا, ایک حکم کی نافرمانی کی, وہ یہ کہ موقع فرار کو موقع قرار بنایا. ورنہ مان لو سجدے میں جب تک ہے قرب کا ان کا اعلیٰ مقام موجود ہے, لیکن اسباب گناہ کی قربت کی وجہ سے سجدے سے گریں گے تو اس لڑکے پر یا عورت پر چل دوڑیں گے. اس لیے فرمایا کہ اس کو موقع قرار مت بناؤ، وہ فرار کی جگہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو، فرار اختیار کرو. اور بھاگنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے بھی جا رہے ہیں کہ شاید ایک دفعہ وہ اور اشارہ کر لے تو ہم، ایک دفعہ وہ اور کہہ دے کہ آجا سینے نال لگ جا کھا کر کے تو ہم ایک دفعہ اور شاید کچھ اور ساتھ میں منتظر ادھر بھی ہیں، یعنی کشمکش میں ہے کہ چلو یار کچھ شاید لگ جائے، اگر موقع لگ جائے تو ہم مقناطیس کس سے چپک جائیں لوہے کی طرح، تاکہ پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ میاں ہم نے کچھ تو بھاگنے اختیار کیا تھا. نہیں، فرمایا کہ سرپٹ بھاگو، ایسے بھاگو جیسے سانپ کو دیکھ کر بھاگتے ہو، اگر گولی چلنے لگے تو وہاں کیسے کیسے بھاگو گے وہاں سے. حضرت نے اس کا ایک واقعہ بھی سنایا، فرمایا کہ ہم چڑیا گھر حیدرآباد کے عجائب خانے میں چڑیا گھر میں گئے تو وہاں پر ایک ساتھ ہمارے بڑے میاں تھے، دمے کے مریض، 70 سے زیادہ عمر، لاٹھی لے کر سانس ہانپتے کانپتے چل رہے ہیں وہ. حضرت نے فرمایا کہ اچانک ہم وہاں تھے تو اعلان ہوا کہ بھائی چڑیا گھر کے نمائندے اور لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، ملازم کی غفلت کی وجہ سے شیر کا پنجرا کھلا رہ گیا. چڑیا گھر کی انتظامیہ کسی جان کی ذمہ دار نہیں ہے، لہذا آپ اپنی جان خود بچائیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بڈھے کو دیکھا ہم نے جو لاٹھی لے کر دمے کا مریض، جو چلنے میں سب سے پیچھے اور چلا نہیں جا رہا تھا تو وہ سب سے آگے دوڑ رہا تھا. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جان پیاری ہے. ہاں جان پیاری ہے نا، جس طرح سے جان پیاری ہے، بھاگنے کے اندر اگر کوئی دشمن آ جائے جان لینے کے لیے، کہے کہ اچھا تم ایک موقع یہ دیتا ہے کہ تم دوڑو، اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو اس وقت آدمی وہ کہتا ہے مجھے معافی، میں بس اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہیں جان سے ماروں گا. اب یہ مریض بھی ہے، سب کچھ حالت ہے، لیکن جان کو بچانے کے لیے کیسا بھاگے گا. تو فرمایا کہ جس طرح سے جان بچانے کے لیے تم بھاگتے ہو، یہ جو نفس کی حرام لذت کی خاطر نفس کو یہ جو چراتے ہو نا، نفس کا حرام لذت کی خاطر سے اس کی لذت جو چراتے ہو، فرمایا کہ یہ لذت چرانے سے اللہ نہیں ملتا. فرمایا بھاگو جیسے جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے. اب موقع فرار کو بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھاگنا بھی تین طریقے سے. فرمایا کہ دیکھو عجیب، دیکھیے حضرت کی تقریر ہے، یہ حضرت کی خاص علوم میں سے ہے. فرمایا کہ فرار کی دو قسمیں، ایک ہے فرار طبعی، ایک ہے فرار شرعی. فرار، یہ حضرت کی تقریر ہے میرے مرشد اور میرے شیخ کی. فرمایا فرار طبعی تو یہ ہے کہ وہ حسین عورت یا لڑکا، اس کا جغرافیہ بدل گیا، اس کا جغرافیہ بدل گیا، یعنی جغرافیہ حسن جو ہے اس میں زوال آ گیا. زمانے کے رد و بدل سے جغرافیہ بدلتا رہتا ہے جناب، لہذا سورج کا طلوع اور غروب حسینوں کے حسن کا جغرافیہ بدلتا ہے، اور جب حسینوں کا جغرافیہ بدلتا ہے تو عاشقوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس کو میرے مرشد نے فرمایا کہ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. دیکھیے شیر کی لذت لیجیے گا مزہ، ادھر جغرافیہ بدلا، حسینوں کا جغرافیہ بدل گیا، اب وہ آنکھ ناک کان، وہ نقشہ، وہ نازک کمر، وہ لہجے کی کھنک، اور وہ مخروطی انگلیاں، وہ سرائی نما گردن، وہ سب ختم. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. پہلے تاریخ کیا تھی کہ دیوان غالب لے کر اشعار سنائے جا رہے ہیں اور اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھے کہ مدعا کیا ہے، ہم بھی منہ میں کاش کہ وہ حسین کسی دن ہم سے پوچھ لے، کیونکہ ہم بھی زبان رکھتے ہیں منہ میں، کسی دن وہ حسین ہم سے پوچھ لے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھے کہ مدعا کیا ہے، ایک موقع دے دے بس. تو اشعار پڑھ پڑھ کے غزلیں سنائے جا رہے ہیں، یہ ہے اب یہ ان کا عاشقوں کا. اب ان کا جغرافیہ بدل گیا، حسن میں وہ بات نہیں رہی، تو اب عاشقوں کی تاریخ کیسے بدلی؟ وہ جو دیوانے غالب پڑھ پڑھ کر سنایا جا رہا تھا، اس دیوانے غالب کو بغل میں دبایا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، اب حضرت کے اس پر بھی شعر سنیے، شکل بگڑی تو باہر نکلے دوست، یعنی حسن کا جغرافیہ بدل گیا، شکل بگڑ گئی، شکل بگڑی تو باہر نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، پہلے جن کو غزلیں سنائی جا رہی تھی، اب ان کی شکلوں کو دیکھ کر بھاگا جا رہا ہے، اور نظریں بھی تو نظروں کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ فرار تباہی یہ ہے کہ حسین کا جغرافیہ بدل گیا، اب اس کے حسن میں وہ کشش، وہ نمک اور وہ جاذبیت اور وہ رانائی اور دلکشی نہ رہی، چاہے وہ عورت ہو چاہے لڑکا ہو، کہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں نکل آئی، وہ داڑھی نکل آئی، اب وہ اس کی بات نہیں رہی، چہرے کی رونق ختم ہو گئی. اب کیا عالم ہوا؟ اب عالم یہ ہو گیا، میرے مرشد نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے جب وہ حسین یا حسینہ بڈھا اور بڈھی ہو جائیں گے، اس وقت کوئی کافر، ہندو، یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی کوئی نہیں دیکھے گا اس کو، بڈھی کو کوئی نہیں پوچھتا نا جی، جناب کوئی نہیں پوچھتا. فرمائے اس فرار کا نام ہے فرار تباہی، کیونکہ وہ بڈھی ہو گئی یا وہ بڈھا ہو گیا. میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، باہر نکلے میر بڈھے حسن سے، اب بڈھا ہو گیا، اب حسن سے بھاگ گئے. تو اس فرار کا کیا نام ہے؟ فرار تباہی. کیوں؟ اب طبیعت نہیں جاری دیکھتے، اب وہ دلکشی نہیں ہے، وہ رانائی نہیں ہے، تالاب موجود ہے، کھڈا موجود ہے، لیکن اس میں پانی نہیں ہے، پانی حسن کا پانی موجود نہیں ہے. جس نمکین پانی پر مرے تھے، وہ پانی کی جو نمکنت اور نمکینی وہ ختم ہو گئی، وہ ملاحت جس ملاحت پر مر رہے تھے اور اس ملیحا کو دیکھ دیکھ کر مست ہو رہے تھے، اب وہ ملاحت ختم، وہ نمکینی ختم. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اب جی اب وہ بڈھا، اس بڈھے کو یہودی عیسائی بھی نہیں دیکھ رہا. میرے مرشد نے فرمایا اگر مسلمان نے بھی یہ کام کیا، ان کو اٹھاؤ غور سے، ذرا چٹکی دلاؤ، جب دل ہی لگا بیٹھے تو ہر ناز اٹھانا ہوگا، جو سو بار روٹھے تو سو بار منانا ہوگا. بھائی اب جب کل کے آئے گئے میاں، تو کچھ تھوڑی سی اور ہمت کر لو. تو میرے پیارے دوستوں، میرے مرشد نے فرمایا کہ جس وقت وہ لڑکا یا لڑکی بڈھا بڈھی ہو گئے، اب اگر یہودی نصرانی نے نظر بچائی اور تم مسلمان ہو کر تم نے بھی نظر بچائی، تو تم نے اور یہودی نصرانی نے عمل کے اعتبار سے کیا فرق کرا؟ عمل کی قید لگا دی بھائی. کیونکہ یاد رکھنا، اگر ایک مسلمان مومن جتنا ہی گیا گزرا ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ داڑھی رکھتا ہو، کچھ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ کافر جو اخلاق کا اچھا ہے لیکن کافر ہے، تو یاد رکھنا یہ مسلمان پھر بھی اس سے اچھا ہے. اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا، کسی کافر کی، کسی انگریز کی تعریف کرنا، یہ تعریف جو ہے اس کی بات کی تعریف یہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. کافر تو کافر، کسی فاسق گنہگار کی تعریف کرنے سے عرش اعظم ہل جاتا ہے. اس لیے منع ہے یہ مسئلہ خوب یاد رکھنا. انگریز چاہے کتنے وعدوں کو پورا کرتا رہے، کتنے اخلاق دکھائے، لیکن خلوص من نار کا خالدین فیہا اس کے لیے ہے. گاندھی کے بارے میں ایک مولوی نے کہا تھا، حکیم الامت خاندی رحمت اللہ علیہ سے ایک مولوی نے کیا کہا تھا کہ حضرت یہ گاندھی جو ہے نا، یہ بہت عقل مند ہے، قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، یہ ترجمہ بھی پڑھتا ہے، یہ بہت عقل مند ہے. حضرت نے فرمایا پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے وہ، اگر عقل مند ہوتا تو ایمان لے آتا. کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے، انجام کا اعتبار ہے. اب ایک آدمی، آپ خود بتائیے، ایک آدمی جو ہے وہ دودھ کے ڈبے تقسیم کرتا ہے اور عوام کے اندر دوائیاں دے رہا ہے، فلاحی کام کر رہا ہے، لیکن حکومت اس نے بغاوت کی ہے، حکومت اس کے کام کو سراہے گی، کہے گی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. اگر مولوی لاکھ فلاحی کام کر رہے کسی بھی ٹرسٹ کے نام پر، لیکن چونکہ وہ مولوی ہے اس سے اچھا نہیں ہے نا. یہ تو واقعہ خود میرا اپنا چشم دید ہوا، کیونکہ وہ مولوی ہے اس لیے کوئی فلاحی کام اس کا قبول نہیں ہے. اب وہ چاہے زلزلہ والوں کی مدد کرے، چاہے مدارس کی مدد کرے، چاہے غریبوں میں تقسیم کرے، چاہے سلائی مشینیں تقسیم کرے، وہ کچھ بھی کرتا رہے، عید پیکج دیتا رہے، لیکن چونکہ وہ مولوی ہے اس لیے وہ اچھا نہیں ہے، اس لیے ٹرسٹ پر پابندی لگائی جائے گی۔ تو آپ نے دیکھ لیا، یہ مثال تو ہمارے یہاں موجود ہے، یہ تو ہمارے یہاں کی مثال ہے کہ سب وہ کام کرے، مسجد بنوا رہا ہے، مدرسہ بنوا رہا ہے، اور اس کے مدرسے میں جا کر دیکھ بھی رہے ہیں کہ جہاد کی ٹریننگ اور کچھ نہیں ہے، لیکن کیوں؟ او جی، چونکہ یہ مولوی ہے اس لیے اس کا کام قبول نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ کھاتا نہیں ہے، کھانے نہیں دیتا، کیونکہ زلزلہ پیکج آئے تو پتا چلا کہ زلزلے کے ٹرک ناظم کے گھر پر کھڑے ہوئے ہیں، وغیرہ ذالک کا، یہ تو اخبار کی خبریں ہیں۔ تو چونکہ وہ مولوی ہے اس لیے اس کا کوئی کام قبول نہیں، نہیں جی ٹرسٹ پر پابندی لگانی ہے۔ تو کیوں؟ جو پتا یہ چلا ایک صفت کی وجہ سے، ایک صفت کی وجہ سے اس کی ہر چیز کو نامنظور کیا جا رہا ہے، مسترد کیا جا رہا ہے۔ تو باقی آدمی کتنا ہی حکومت کی، عوام کی کتنی رعایت کرے، کتنا فلاحی کام کرے، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک صفت موجود ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ کہ اس نے حکومت سے بغاوت کی ہے، لہذا اس بغاوت کی وجہ سے اس کا کوئی کام قبول نہیں ہے، حکومت اس کو اپنے شہری حقوق دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کتنا ہی فلاحی کام کرتا رہے، اچھے دل والا ہو، سے نیک ہو، سب کچھ ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم حکومت کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لہذا اس بات کو یاد رکھ لیں کہ کافر کتنا ہی اچھے اخلاق اور سب کا کر لے، اور مسلمان کیسے کیا گزرا ہو، کسی کام کا نہ ہو، لیکن ایک ایمان کا نور، مان لو کہ وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، لیکن اگر اللہ چاہے تو بغیر جہنم کے اس مومن کو جنت میں بھی داخل فرما سکتے ہیں۔ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس کا جہنم میں جانا مخلد فی النار، خلود فی النار، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے لیے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وہ اس کی، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر کوئی گنہگار مسلمان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے تو اس کی جہنم میں جانے کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے اس کو ڈرائی کلین میں بھیجا جائے گا، اس کی صفائی ہوگی۔ اور حکیم الامت نے ایک بات اور بھی فرمائی، فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے نور کی وجہ سے، لذا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک اللہ والا مومن جب پلے سراط سے گزر رہا ہوگا تو جہنم چونکہ پلے سراط کے نیچے ہوگی، تو جہنم اس کو پکار کر کہے گی کہ اللہ کے بندے تو جلدی جا، تیرے نور کی وجہ سے تو میری آگ بجھ رہی ہے، تیرے نور کی وجہ سے میری آگ بجھی جا رہی ہے، ذرا تو جلدی نکل میرے پاس سے، ایسا نہ ہو کہ میری آگ بجھ جائے۔ یہ حدیث شریف میں مضمون آیا کہ وہ اللہ والا مومن، نور کامل رکھنے والا، جب وہاں سے گزر رہا ہوگا، لہذا یاد رکھنا، جب اس قسم کی ایسی اعلیٰ باتیں ہوں تو مومن سے مراد مومن کامل ہوگا۔ المطلق اذا اطلق مراد به فرد الکامل، المراد به فرد الکامل، یہ قاعدہ لگایا جائے گا، لہذا یہاں مومن سے مراد مومن کامل ہے، کہ جب مومن کامل وہاں سے گزر رہا ہوگا تو جہنم پکار کر کہے گی کہ جلدی سے تو میرے اوپر سے گزر جا، جلدی سے چلا جا، کیونکہ جو تیرا نور ہے وہ میری نار کو بجھائے دے رہا ہے۔ لہذا اس مومن کے قلب میں وہ جو نور کی ایک کرن ہوگی، ایک مان لو معمولی سی چنگاری ہوگی ایمان کی، وہ ایمان کی چنگاری اس پر ایک اثر طاری کرے گی۔ حکیم امت نے اس کو یوں بھی فرمایا کہ اس پر ایک سکر کی کیفیت ہوگی، ایک بیہوشی رشی کی کیفیت ہوگی، کہ اس کو ڈرائی کلین کیا جائے گا اور جلدی سے کرایا جائے گا، اور پھر اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ دادا، اس مسئلے کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا کہ کیا کسی کافر کا، کافر کتنا ہی اچھے اخلاق دکھائے، لیکن یاد رکھنا وہ مومن جو گیا گزرا ہے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَإِنْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَعَبْتُمْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ مومن جو ناقص ہے، مومن جو ناقص ہے، لہذا مومن کی، یا مومن کی جو تنوین ہے وہ قلت کے لیے بھی آتی ہے، لہذا اس کا ایمان انتہائی کم درجے کا ہے، لیکن اس کے بعد باوجود خیر من مشرک ولو اعجبتکم، وہ مشرک سے اور کافر سے اچھا ہے، چاہے تمہیں اچھا لگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان فرما دیا، اور جس کی جنت اور جس کی جہنم ہے، جس کا قرآن مجید، جس کی کائنات ہے، یہ قاعدہ اس کا بتایا ہوا ہے، اور جس کے قانون کے ہم لوگ پابند ہیں۔ تو میرے مرشد نے لہٰذا میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کافر کے ساتھ عملی طور پر شریک ہے، عملی، یعنی جیسا کافر نے عمل کیا ویسا اس نے کام کیا. تو پھر میرے مشیخ نے فرمایا کہ عملی طور پر کافر میں اور مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوا، کہ وہ بڈھی کو دیکھ کر وہ بھی بھاگ گیا اور بڈھی کو دیکھ کر یہ بھی بھاگ گیا. فرمایا پھر کیا فرق ہوا؟ فرمایا اب یہ مومن کامل کی مدد کا کمال یہ ہے کہ وہ فرار طبعی نہیں بلکہ فرار شرعی اختیار کرتا ہے. اور فرار شرعی کیا ہے؟ ہاں میرے مرشد نے فرمایا کہ اس حسینہ پر حسن کا شباب ہے، عالم شباب تاری ہے اس کے حسن کا، یعنی اپنے حسن میں وہ کمال درجے کے اوپر ہے، اور ادھر اس پر عالم شباب تاری ہے، اس کے پاس مال کمال طاقت سب کچھ موجود ہے کہ اس حسینہ کو استعمال کر سکتا ہے. لہذا حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رجل طلبته امراۃ ذات منصب وصفات، کہ ایسا مرد جس کو عورت اشارہ کرے لیکن بھنگن نہیں، کوئی بھنگن نہیں، یا کالی کلوٹی ہے اس نے کہا چلو یار یہ تو مفت کا مال ہے، نہیں بلکہ ذات منصب و صفات اعلیٰ خاندان کی ہے، اور حسن و جمال میں بھی ایک مثال رکھتی ہے وہ. تو لہذا اس کے لیے اگر وہ اشارہ کرے اور اپنے حسن کو پیش کرے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ نظر بچا کر کہتے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ بخاری شریف کے حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن عرش کا سایہ ہے، قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا. یہ ہے وہ فرار شرعی کہ حسن پر کمال، حسن پر شباب اور عشق پر بھی شباب، یعنی اس کے اندر گناہ کی طاقت موجود ہے، اس کے اندر گناہ کروانے کا مادہ اور وہ، لیکن اس کے باوجود اب یہ جو فرار اختیار کرتا ہے، میرے شیخ نے فرمایا یہ ہے فرار شرعی، اور یہ وہ فرار ہے جو علی اللہ کا خاصہ اور امتیاز ہے. آخر ایسا ہی تو نہیں عرش کا سایہ ملا نا بھائی؟ لیکن فرمایا کہ فرار تین قسم سے ہونا چاہیے. ایک ہے فرار آئینی، یعنی آئینن آنکھ بچائے، اور ایک ہے فرار قالبی، اپنا جسم بھی اس سے دور کرے، اور ایک ہے فرار قلبی، اپنے دل کو بھی اس سے دور کرے. تین فرار ہونے چاہیے کہ پتہ چلا چلو آنکھ بچا لی لیکن حسین کے قریب بیٹھے. شب برات پر آپ لوگوں نے، پرانے لوگوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا، وہ ایک کنستر لیتے ہیں یا ٹین کا ڈبا چھوٹا بڑا جو بھی، اس کے ڈھکن پہ ایک سوراخ کرتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں کاربائن ڈال کر، پھر اس میں تھوک ڈال کر پھر اس کو ہلاتے ہیں، ہلانے کے بعد دور سے اس کو آگ دکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دھپس کر کے اڑتا ہے، ڈھکن ادھر کاربائن ادھر، اور وہ ڈبا دور جاتا ہے. سن جناب یہ تماشا دیکھا ہے نا، پرانے لوگوں نے تو یقیناً دیکھا ہوگا، اب نئے نے تو نہیں دیکھا لیکن پرانوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ کیا صرف اس کو آگ دکھائی جاتی ہے، اس آگ کے نتیجے میں وہ بھگ کر کے اڑتا ہے. ارے یہ چھوڑو، اور آسان مثال جو میرے مرشد نے دی ہے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو گھی کا ڈبا ہے، گھی کا کنستر ہے، چاروں طرف سے وہ بند ہے، ڈھکن بند، اس کو ریپٹ کیا ہوا بالکل بند، اس کو آگ کے قریب کر دو، گھی پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا؟ گھی پگھلے گا اور ڈھکن کیا ہوگا؟ بھگ کے اڑے گا. فرمایا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہا ہے گھی؟ آگ کو دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ آگ کے اندر خاصیت ہے، وہ کیا؟ وہ خاصیت ہے کوئی آدمی آگ کو نہ بھی دیکھے لیکن اس کی قربت، اس کی قربت پگھلانے کے لیے کافی ہے. فرمایا اسی طرح سے حسن کے اندر، حسن کی جو آگ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. وہ کیا اثر ہے؟ اگر آدمی نظریں بھی بند کر لے لیکن پتہ ہی چل جائے میری ہر کدھر حسین بیٹھی ہے، آنکھیں بند کیے انصاف کے ڈیزائن اور نقشے بدلنا شروع ہو جائیں گے. حکیم الامت خانی نے کیا فرمایا، جس کو میرے شیخ نے موجودہ زمانے سے پیش کیا، فرمایا کہ اگر ٹریول ایجنسی میں جا رہے ہیں یا یو فون اور موبائل ایجنسی، موبائل فرنچائز کے آفس جا رہے ہیں کہ جی نئی سم ایشو کروانی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آج کل تو دکانوں پہ بھی عورتیں آنے لگی ہیں، اب وہاں پر جا رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ عام آدمی کو کیا سوکھی صاحب کا یہ عالم ہوگا کہ اپنی ٹوپی کو درست کر لیں گے اور چشمہ اتار کر
پہلے تو ویسے ہی صاف کرتے تھے, اس دن جو ہے وہ کر کے صاف ہوگا اور مونچھوں میں سے پسینہ صاف ہوگا اور داڑھی کو بھی ذرا سیٹ کریں گے اور کپڑے کی کریز بھی وہ سیٹ ہو جائے گی. اب کیا ہے, یہ دیکھیں گے نہیں, سب ان کو خبر ہو گئی کہ وہاں معشوقہ اور حسینہ بیٹھی ہوئی ہے. فرمایا کہ ان کے نقشے اور ڈیزائن بدل جائیں گے. کیوں؟ یہ قربت کا اثر ہے, اس کے اندر یہ اس کی قربت کا اثر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے, اب فرمایا یہ کام کون کراتا ہے, یہ کام ہمارا نفس کرواتا ہے. یہ نفس کروا رہا ہے چشمہ بھی کتاب وہ کیا حسین بولے جی کے دیکھو, اور پھر مسکرا کر بھی نظریں نیچی ہیں اور مسکرا کر بھی بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ حسین بولے جی کہ دیکھو مولوی صاحب کے اخلاق کتنے گندے ہیں, اس لیے مسکرانا بھی ضروری ہے سب اخلاق کی وجہ سے. تو یہ اخلاق, وہ اخلاق جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ملتی ہو, وہ اخلاق جائز اور درست نہیں ہے. اخلاق کے معنی یہی ہے, اخلاق کی تعریف یہ ہے مدارات الخلق مع مراد الحق, کہ مخلوق کی اتنی خاطر مدارات کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے قانون نہ ٹوٹے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مہمان آیا وہ ظالم جمان نماز نہیں پڑھتا, ایک آیا مہمان وہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی نماز کی خاطر, اس کی کھانے کی خاطر ہم نے بھی نماز چھوڑ دی, یہ اخلاق جائز نہیں ہے, یہ اخلاق جائز نہیں ہے. ہاں زیادہ تر یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو نماز پڑھ, میں نماز پڑھنے جاؤں گا. وائس رائے کیا, ایک مولوی صاحب تھے علی گڑھ میں, وہ پڑھاتے تھے اور ان کے ساتھ دو آدمی, وہ مولوی صاحب اور وہ دو آدمی وائس رائے سے ملنے کے لیے گئے. مغرب کی نماز کا وقت آیا تو وہ مولوی صاحب اٹھے, انہوں نے کہا کہ میں نماز کو جاتا ہوں, اور اٹھے اور اپنا کہہ کے چل پڑے, پوچھا بھی نہیں, یعنی اجازت اجازت نہیں, نماز کی اجازت نہیں. اب وہ مولوی صاحب اٹھے اور اپنا گئے اور وائسرائے کے محل میں جا کر اذان دی, اذان دی, ایک آدھ ملازم تھے وہ آئے, انہوں نے نماز پڑھی اور وہ دو یہاں بیٹھے رہے. اب وہ جو دو بیٹھے ہوئے تھے علی گڑھ کے تھے, وہ انہوں نے کہا یہ جو مولوی صاحب تھے کسی بزرگ کے صحبت یافتہ اور مرید اور تربیت یافتہ تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت ایسے لوگوں نے بس بدنام کیا ہوا, دیکھیے آپ کے یہاں یہ آپ کے محل میں دیکھیے کیا بدتمیزی کر رہا ہے, مرادی نماز کی طرف اور اذان کی طرف اشارہ تھا. وائسرائے نے کچھ نہیں کہا, وہ مولوی صاحب اذان دی, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے آ کر بیٹھ گئے. تو اس وائسرائے نے ان مولوی صاحب سے کہا کہا کہ یہ جو آپ کے جو ساتھی آئے نا, ان ساتھیوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے, اگر یہ آپ کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو میں ان کو اٹھا کر اپنے محل سے باہر پھینک دوں. کہ جو شخص ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے اور یہ ایسے اس پر معذرت کر رہے ہیں کہ جی ہم معافی چاہتے ہیں کہ یہ اس نے ایسی بدتمیزی کا کام کیا, تو میرے دوستو یہ کیا چیز ہے؟ وہ جو قلب میں ان کے نور تھا, وہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا, اس تعلق کا اثر وائسرائے پر بھی پڑا. دادا وائسرائے یہ بات کہہ رہے ہیں, میرا خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے یو پی کے اندر, کانپور میں حضرت کی ڈیوٹی تھی, پگڑی پہنتے تھے, کبھی گول ٹوپی پہنتے تھے, کبھی امامہ باندھتے تھے, ایک مٹھی داڑھی, مونچھے صاف, ہاتھ میں تسبیح, لمبا کرتا اور شلوار کٹھوں سے اوپر, حضرت کا یہ حلیہ ہوتا تھا. اسی طرح عدالت جاتے تھے, زیادہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ مؤذن صاحب کہاں جا رہے ہو, حضرت ڈپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے میں, انگریز کے زمانے میں. اب خواجہ صاحب وائسرائے آیا ہندوستان میں, تو یو پی کے 52 یو پی میں آیا, تو یو پی کے 52 ضلع کے 52 ڈپٹی کلیکٹروں کو آنا تھا. 51 ڈپٹی کلیکٹر آ گئے, وائسرائے کرسی پر بیٹھا ہوا اور سارے ڈپٹی کلیکٹر کھڑے ہوئے, پینٹ کوٹ پتلون وغیرہ اور ٹائی بھی. ایک صاحب ایک دفعہ ملے, ہمارے تین بھائی ہوں تو کہیں ان سے اسکول میں ملاقات ہوئی, جہاں میرے بچے پڑھتے ان کے بھی پڑھتے, وہ دفتر جا رہے تھے تو ٹائی وغیرہ لگائی. اچھا اب مجھے ملے تو خود ہی انسان کو ذرا وہ ہوتا ہے, یہ برا تو سمجھتا ہے جو چیز ہوتی ہے, تو یہ کہنے لگے وہ معاف کیجیے گا کہ میری دفتر کی مجبوری ہے اس لیے میں ذرا ٹائی پہنتی ہوں. میں نے کہا بھائی مرد کو تو, ہم مردوں کو تو ٹائی کی ضرورت ہی نہیں. کہنے لگے وہ کیسے, کے اپنے کو بھائی ٹائی وہ باندھتا ہے جس کی اپنی ٹائی نہ ہو. فرق یہ ہے کہ ہم مردوں کو ٹائی کی ضرورت نہیں ہے, ٹائی وہ باندھتا ہے جس کی نیچے ٹائی نہ ہو. ہمارے پاس فرق یہ ہے کہ تم نے اوپر ٹائی باندھ لی ہے, ہمارے پاس تھوڑے سے فاصلے سے نیچے موجود ہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر ٹائی باندھنا تمہاری مجبوری ہے تو تمہاری مجبوری دفتر کے لیے ہے, یہ تو نہیں کہ تم بہت سارے محلے میں ٹائی باندھ کر گھومتے رہو. دفتر کی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, اگر تمہیں دفتر والے ملازموں سے نکال دیتے ہیں تو ٹھیک ہے تم دفتر میں جا کر پہنو, لیکن یہاں پہننے کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے ایک بات اور بھی کہی, میں نے کہا دیکھو جی تمہاری ٹائی پکڑی, دیکھو یہ ٹائی بالکل چھول رہی ہے, کسی کام کی نہیں ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے, ہمارے بڑے علماء میں سے انتقال فرما گئے, بہت بڑے عالم ماشاء اللہ, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے بڑھاپے کا زمانہ تھا تو حضرت کی اس میں بیٹھے لنگی پہنتے تھے, بڑھاپے کا زمانہ تھا, حضرت کی لنگی کھل گئی. ایک آدمی وہاں پر تھا, اس آدمی نے کہا, اس نے نظر پڑ گئی, تو اس نے کہا واہ مولانا واہ, اتنا بڑا مولانا ہے تو اور اتنی سی مولانا تو تو بہت بڑا ہے لیکن ہے اتنی سی. تو شادی جو ہے بہت حاضر جواب تھی, ایک تو قرآن مجید سنا ہے بہت عمدہ پڑھتے تھے اور پھر بہت حاضر جواب. شادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ چاول جو ہے وہ چاول جو ہے وہ تھیلی میں نہیں بلکہ دیگ میں جا کر پھولتا ہے. کیا جواب دیا, بہت حاضر جواب تھے. تو فرمایا کیا کہ چاول ہمیشہ دیگ میں جا کر پھولتا ہے. تو میرے پیارے دوست, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ظاہر یعنی حسینوں سے قربت یہ بھی خطرناک ہے. لہذا جن دفتروں کے اندر کوئی لیڈی آپریٹر بھی ایک رکھ لی جائے, پہلے کیا عالم ہوتا ہے, کوئی سب مرد ہو نا, آپ دیکھیں گے کسی کی کنگھی یوں ہے, اگر ٹوپی بھی پہنے گا تو ٹوپی یوں جا رہی ہے, کمیز کچھ ہے, شلوار کچھ ہے, کپڑے یوں اٹھا کے منہ دھویا دھویا نہ دھویا نہ دھویا, کنگھی کی نکی نکی, یہ عالم ہوتا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں کیونکہ میں دفتروں میں کام کر چکا ہوں اور میں نے اس دفتر میں بھی کام کیا ہے جہاں صرف مرد تھے, اور کچھ زمانہ اس دفتر میں بھی رہا جہاں لیڈی آپریٹر بھی تھی. وہاں کا بھی تماشا دیکھا, وہ یعنی پہلے مرد تھا پھر لیڈی آپریٹر رہی اس کے بعد جو نقشہ بدلا, اس لیے میں ساری باتیں کو پیش کر رہا ہوں. تو وہ بھی دفتر جہاں پر مرد ہی مرد تھے کوئی عورت نہیں تھی, تو وہی نقشہ یہی کہ آنکھ میں سے وہ کیچڑ نظر آ رہا ہے, وہ آنکھ منہ صحیح سے دھویا نہیں, برش ورش کیا نہیں, کنگھی ونگی ماری نہیں, بس کپڑا جو اٹھایا اور ایسے آئے وہاں پر بیٹھے کیا, اب چلے اچھا منہ دھوئے اور کام شروع کرے. یہ بھی تماشا, اور وہ بھی تماشا وہ دن بھی دیکھا جب ایک لیڈی ٹیلی فون آپریٹر کو بٹھایا اور ہمارے شیخ صاحب نے مجھے عذر پیش کیا کہ میں نے خوبصورت کا انتخاب نہیں کیا, کالی کلوٹی بٹھائی ہے. تو میں نے اس وقت اپنے شیخ سے کہا تھا, میں نے کہا آپ نے تو کالی کلوٹی بٹھائی ہے لیکن ذرا آپ اپنے جو ہے نا دفتر کے لوگوں کو پھر بھی دیکھ لیجیے گا. لگا اس کے بعد دو دن نہیں گزرے تھے کہ پتلونے یعنی اب ایک آدمی ہو ذرا ہینڈسم اسمارٹ پتلا دبلا ہو تو وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہوا کچھ کہتے ہیں چلو جی جچتا بھی ہے, اب ایک آدمی کی چکی پیچھے سے اتنی نکلی بھی ہو اور اوپر سے وہ پتلون ٹائٹ والی چڑھا کر آ جائے, وہ ایک عجیب تماشا ہوتا ہے. لگا یقین جانیے ایسا تماشا دیکھا کہ کنگیاں اور یہ اور وہ اور پھر ٹیلی فون اٹھا رہے ہیں ایسی مسکراہٹ, بات یہ پتا کیا جی فلا جگہ فون بھی لا دیجیے گا, ارے بھائی کسی دیکھ نہیں رہے, حسن میں یہ اثر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے حسن میں اثر رکھا ہے. کسی نے تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیا دل کا حدود اللہ فلا تقرب ہوا, دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے تم اس کے قریب بھی مت جاؤ, اگر تم قربت بھی اختیار کرو گے تو یہ قربت بھی خطرناک ہے. لہذا میرے دوستو دیکھیے میرے مرشد نے اس کو یوں سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو مقناطیس ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے اٹھنڈی ہوتی ہے, ہم بچپن میں یہ کھیل کھیلتے تھے حضرت نے, لیکن دیکھو اللہ والوں کا کیا ہے کہ حضرت فرمایا کہ دیکھو کہ بچے کھیل کھیلتے کیا کرتے ہیں کہ ادھر اٹھنی ادھر مقناطیس, مقناطیس کو یوں کرتے اٹھنی بھی یوں ہوتی ہے, یوں کرتے تو اٹھنی یوں آنے لگتی ہے فوراً مقناطیس پیچھے کرتے ہیں تو وہ اٹھنی پھر رک جاتی ہے. فرمایا ایسا تماشا ہوتا ہے نا, اسی طرح سے یہ ہوتا ہے, حسین دور ہوتا ہے ناچنا یہاں شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس میں جو مقناطیس ہے نا وہ دور سے ہی وہ کر دیتا ہے. لادا صاحب اتنا معلوم ہو کہ آج رات کو شادی کی دعوت ہے, آپ صبح سے دیکھ لیجیے صبح سے ہی دیکھیں جی چلو جی میری پرانی خالہ داد بہن بھی آئی تھی آج تو اور جی پہلے جس سے ایک مرتبہ رشتہ ڈالا تھا وہ بھی آئی تھی کوشش تو میں نے بڑی کی تھی کہ اما جان میری اس سے شادی کروا دیں لیکن کیا کریں صاحب قسمت تھی کہ ہم اس کے شوہر نہ بن سکے بلکہ اس کے بچوں کے ماموں بن گئے یہ بھی ایسا ہے نا کہ وہ جس کے عشق میں مبتلا تھے اب شادی اس کی کہیں اور ہوگی کیونکہ سلطان سے اس نے کہا میری شادی کر دو اس وقت تو وہ پڑھتا تھا اس نے کہا جی کماتا تو نہیں تو پھر ایک کمانے والا حصہ ہے وہاں شادی کر دی خیر اس کے بعد پھر ایک دو سال بعد ملاقات ہوئی چند برسوں کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ بچے کو پکڑے لے جا رہے اب اس شادی میں ملاقات ہو گئی تو اس نے پوچھا اب دیکھا تو دل میں تو ہو گئی اس نے پوچھا ہیلو ہائے کیا حال ہے خیریت ہے سب ٹھیک ہے آپ کے شوہر اچھے ہیں خیریت سے ہیں بچے ٹھیک ہیں تو بچے نے پوچھا ممی یہ کون ہے تو اب اس نے بھی کہا کہ بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں یہ شاید بات ہے نا اس نے کہا بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں اس نے بھی آہ کر کے کہا کہ بیٹا بس کیا بتائیں تھوڑی دیر ہو گئی ورنہ ہم تمہارے ابا ہوتے بس کیا کرے صاحب معاملہ صحیح بیٹھ نہیں سکا آج تو ہم تمہارے ماموں ہیں اگر معاملہ صحیح بیٹھ جاتا تو ہم تمہارے ابا بن جاتے یہ کیسا مزیدار قصہ ہے نا تو میرے پیارے دوستوں تین طرح کا فرار اختیار کرے ایک ہے فرار عینی ایک ہے فرار قلبی اور ایک ہے فرار قالبی یعنی نظر بھی بچائے اپنے جسم کو بھی دور رکھے اور اپنے دل کو بھی بچائے کیونکہ فرمایا میرے مرشد نے سمجھایا کہ فرمایا دیکھو بعض مرتا مدر بچاتا ہے جسم بھی ہے نا قربت اختیار کیے تو اس میں مبتلا ہوگا یار پتہ نہیں کیسی ہوگی ناک کیسی ہوگی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اور پرفیوم تو میں جانتا بھی ہوں پرفیوم ہے یہ فلاں والا پرفیوم ایکوا ڈی جیو کا انہوں نے ویمن ایکوا ڈی جیو ویمن والا لگایا ہوا ہے یا ہوگو باس لگایا ہے یہ ایک پرفیوم ہے اس کا نام ہے اس کی ماں کی ایک پرفیوم ہے یہ دیکھیے پرفیوم والے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں وہ مردوں کا الگ ملتا ہے عورت کا الگ ملتا ہے اس کا نام ہے اس کی ماں کی تھوڑی جگہ ادھر بناؤ ارے میاں جگہ بناؤ آپ وعلیکم السلام آئیے آئیے ابھی اس کو سنبھالیں اس کو وضو کر لیں سر اوے لے کے بھاگے گا ادھر رکھو وعلیکم السلام دیکھو رشید صاحب کو بھی جگہ دے دیجیے صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حکیم الامت کے مجاز صحبت سے اس کو گائڈ بند کرو ادھر سے گائڈ بند کرو حکیم الامت کے مجاز صحبت سے ان کے والد صاحب رشید صاحب اور مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے خلیفہ تھے ان کے خلیفہ بھی تھے خلیفہ مجاز بیعت اور حکیم الامت کے خلیفہ مجاز صحبت تھے ان کے والد صاحب شاہ ولایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ میں نے ان کو رشید صاحب سے ایک دن تذکرہ چلا بعد بھی کہنے لگے ہیں آپ کو کیسے پتا میں نے کہا سب بتا دوں بہت ساری باتیں اس دن ایک دم میرے منہ سے نکل آیا میں نے کہا کہ معلوم ہے تبھی تو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرار تین طریقے سے اختیار کریں اس نام فرار کا نام ہے فرار شرعی فرار طبعی تو یہ ہے کہ حسین بڈھا ہوا اس نے کہا چلو بڈھا ہوا اب اس کے اندر کیا کشش رہی اب نظر بچاؤ اب جی نظر بچاؤ لیکن یہ ہے فرار طبعی اور یہ فرار میں کافر بھی شریک ہے اس عمل میں کافر بھی یہی کام کرتا ہے لیکن ایک ہے میرے شیخ نے فرمایا فرار شرعی فرار شرعی کیا ہے کہ حسن پر شباب عشق پر شباب یا تم حسینہ ہوتے یا ہم جوانہ ہوتے یا تم حسینہ ہوتے یا ہم جوانہ ہوتے اب وہ حسن کا شباب اس پر عشق کا شباب یہ بھی جوان ہے لیکن اس کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے نظر بچا رہا ہے تو اب وہ جو نظر بچا رہا ہے یہ جو نظر ہے لہٰذا یہ فرار اس کا فرار عینی ہے یعنی نظر بچائے اور ساتھ میں فرار قلبی بھی اختیار کرے یعنی جسم کو بھی اس سے دور رکھے ورنہ کیا ہے کہ وہ خوشبو پکاتا رہے گا سوچتا رہے گا چلو آنکھ سے تو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا نفس تو ہے کہے گا بھائی حسین بیٹھی ہوئی ہے دیکھو اس نے خوشبو لگائی ہے اس لیے میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ خوشبو ہے اس کا نام ہے اس کی ماں کی ہاں اور مین الگ ہے یعنی مردوں کا الگ ہے اور عورتوں کا الگ ہے اب آپ وہ خوشبو خریدے یہ بھی ہے تم نے رکھا ہاں وہ منیر ہے نا یہ منیر خان اس نے بھی خوشبو کی دکان کھولی معلوم ہے آپ کو نہیں بتا آپ کو معلوم ہے آپ نے بتا اس نے بھی خوشبو کی دکان یہاں کھولی ہے یازستان کے پاس ہاں اس کے سامنے نا تو وہاں پر ہے تو وہ پرفیوم اس کے پاس بھی ہے اس کا نام ہے اس کی ماں کی
تو وہ جو پرفیوم ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا فلاں پرفیوم لگا رہا ہے. اس طرح سے نفس جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے, ناک سونگنے کے ذریعے سے یا کان لگا کر رکھتا ہے ٹک 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 اس کی سن کر, اس طرح سے حرام لذت کی درامد کرتا ہے. یا تیسری چیز کیا کرتا ہے, دور ہو گیا بھاگ گیا لیکن قلب میں خیالات پکاتا ہے, یا کہ اس کے بال تو نظر آ گئے تھے, کیوں ایک جھلک نظر آئی تو پتا چلا کہ جی بال اس کے گھٹنوں تک ہے یا کمر تک ہے. چلو پھر نفس ایسا ہے, ایسا انجینئر ہے یہ, ایسا سول انجینئر اور ایسا آرکیٹیکچر ہے یہ, کہ باقی آنکھ کان ناک وغیرہ لگانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. جیسے آج کل کمپیوٹر میں ہے نا, کمپیوٹر کے اندر ہے وہ, جب ایک افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو اس زمانے میں بش کی تصویریں چھپتی تھی, جن لوگوں نے کمپیوٹر سے کیا کیا اس پر داڑھی لگا دی, کہ وہ کمپیوٹر میں یہ سب کچھ ہو سکتا کہ اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے اس طرح سے. تو یہ جو نفس پرانا ڈیزر ہے, یہ پرانا کمپیوٹر آپریٹر ہے, یہ پرانا اس کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, کہ یہ کیا کرتا ہے کہ صرف ایک جھلک دیکھ کر باقی سارا نقشہ خود ہی بنا لیتا ہے. ایسا ہے, اس نے کہا میرے شیخ نے فرمایا, فرمایا کہ قلب میں بھی اس کے خیالات کو مت پکاؤ. دادا اس فرار کا نام کہ قلب میں بھی اس کے خیالات نہ پکانا, اس کا نام ہے فرار قلب. اس کے لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا, فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے, گناہ سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے, سورج کی گرمی سے گناہوں کی گرمی سے بچنے کے لیے, کہ جس طرح سے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے, فرمایا ضرورت اس بات کی ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہو. اور فرمایا کہ جس جیسے جیسے گرمی کا زمانہ آتا ہے نا, سردی میں مچھلیاں اوپری سطح پر آ جاتی ہیں, اس لیے اس سردی میں جو ہے وہ اوپر والی سطح پر زیادہ آ جاتی ہے, اس لیے سردی کے موسم میں مچھلی پکڑنے والے زیادہ مچھلی پکڑتے ہیں, کیونکہ مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں, نیچے ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے اور اوپر بھی مناسب ٹھنڈک ہوتی ہے اس لیے وہ آ جاتی ہے. لیکن گرمی کے زمانے میں جب پانی کی اوپر والی سطح, میرے مرشد نے فرمایا جب اوپر والی سطح, جب وہ پانی کی سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ اوپری سطح گرم ہو جاتی ہے, تب مچھلی کیا کرتی ہے کہ دریا کی اور تالاب کی اور سمندر کی گہرائی میں چلے جاتی ہے. فرمایا اسی طرح سے, کیوں؟ کیونکہ وہ اگر وہ اوپر رہے تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں حضرت نے فرمایا ہندوستان کے اندر تالاب ہوتے تھے وہاں پر مچھلیاں ہوتی تھی, تو کیا وہ گرمی کی وجہ سے وہ بالکل بے ہوش ہو جاتی, تو وہ پہلے شکاری جو جال کا جال ڈال کر پکڑتا تھا, فرمایا کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتا. کیوں؟ کیونکہ گرمی کی وجہ سے وہ بے چین اور بے ہوش ہی ہو جاتی ہے, تو فرمایا کہ وہ ہاتھ ڈال کر اس کو پکڑ لیتا ہے. فرمایا اسی طرح سے جو آدمی اگر فکر میں ڈوبا ہے سب سے لے کر پاؤں تک, اگر گناہ کی قربت ہے تو اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی گہرائی میں چلے جائے. جس کو معذر الفی رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہیان قارے دریائے جلال, کہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دریائے جلال کی گہرائی کی مچھلیاں ہیں. یعنی گناہوں کے جو اسباب ہیں اور گناہوں کی گرمیاں ان تک اس لیے نہیں پہنچ سکتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی گہرائی کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے. یہ کیوں؟ اب ضرورت ہے کہ اس کو ذکر کثیر کی ضرورت ہے, اب اس کو ذکر کثیر کی ضرورت ہے اور ذکر کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ تاکہ وہ گناہ کی گرمی کی سے بے ہوش ہو کر گناہ نہ کر بیٹھے. کیونکہ اگر اب اس وقت اس نے ذکر قلیل پر اکتفا کیا تو ایک تو گناہ کی گرمی کی وجہ سے یہ نفس اور شیطان کی قید میں اور شکنجے میں آ جائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر قلیل اس کو کیا فرمایا, لا یذکرون اللہ الا قلیلا, یہ منافقین کی علامت ہے. ذکر کرتے تو ہے وہ ذاکر ہے, لیکن ذکر قلیل جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے. لہذا اس لیے وہ پھر آدمی کیا ہوگا کہ وہ گھڑی میں تولا, گھڑی میں اولیا, گھڑی میں بھوت بنے گا, وہ مسجد میں باخدا ہوگا اور جب مسجد سے باہر نکلے گا تو باہر نکل کر پھر وہی اپنی شیطانی حرکات کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذکر قلیل کرتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ذکر کثیر کی ضرورت ہے. لہذا یوسف علیہ السلام جو وہاں سے بھاگے, وہ بھاگنا اس بات پر تھا کہ حالانکہ نبی تھے اور نبوت کا کیا مقام ہوتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے, لیکن بھاگ کر امت کو یہ تعلیم دے دی, ہم لوگوں کے لیے تعلیم ہے کہ دیکھو اس بات کو کسی کو معمولی نہ سمجھنا, اگر حسین بلائے یا گناہوں کی قربت ہو تو وہاں پر ٹھہرو مت, وہاں سے بھاگو. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ کہتے ہیں میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھنا لکھنا ہی چھوڑ دیں. تو میں نے کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں یونیورسٹی جانا ہو تو تم اس وقت میں جاؤ جب تمہارا پیریڈ ہو. لیکن کون سا؟ عشق کا پیریڈ نہیں, کیونکہ وہاں عشق کے پیریڈ بھی لگتے ہیں درختوں کے نیچے. فرق یہ ہوتا ہے اس میں ایک استاد ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ایک استاد ایک شاگرد یا شاگردہ یا استانی. ہاں جس میں پیریڈ ہو جاؤ اور جیسے ہی تمہارا جس وقت تمہارا کام ہو تب وہاں جاؤ, جیسے ہی کام ختم ہو جائے فوراً واپس آ جاؤ. فرمائے کہ یونیورسٹی اس وقت یونیورسٹی جانے کی مثال ایسی ہوگی جیسے بیت الخلا جانا, کہ انسان کب جاتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے, اور جیسے ہی ضرورت اس کی پوری ہو جاتی ہے تو فوراً وہ باہر آنے کی فکر کرتا ہے. فرمایا اسی طرح سے میرے شیخ نے فرمایا کہ کرو اور پھر باہر نکل کر کیا, وہ ایک تو ہاتھ دھوتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے صابن سے ہاتھ دھوتا ہے, اور باہر نکل کر کیا کہتا ہے, غفرانہ کا نام لینا منع تھا, غفرانہ کا کہ اللہ میں آپ کا نام لینا منع تھا لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ کی یاد میں وقت گزرتا, دادا ہم اس پر آپ سے مغفرت مانگتے ہیں, مغفرت طلب کرتے ہیں. دادا میرے شیخ نے فرمایا کہ جب تم ضرورت سے جاؤ تو جب واپس آؤ تو فوراً کیا کرو کہ جو ہے اپنے گناہوں کی جو حرام لذت نفس میں انجانے میں لا شعوری طور پر بھی اور غیر ارادی طور پر بھی جو نفس کی حرام لذت کو درامد کیا ہے, فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع کرو, سرکار کے دفتر میں جمع کرو. کہتے رو صلاۃ توبہ پڑھو, صلاۃ حاجت پڑھو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, تاکہ وہ جو نفس کے حرام لذت ہے وہ سرکار کے جو نفس نے چرایا ہے, وہ جو چرایا ہے جس سے ہم بے خبر بنتے ہیں اور جو چرایا ہے وہ لذت کو بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع کرا دو تو پھر اس سے کیا ہوگا. تو فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر کثیر ہونا چاہیے تاکہ گناہوں کی جو گرمی ہے گناہوں کی گرمی سے دور دور ہوتا چلا جائے, یعنی با اعتبار عمل کے کہ تو اگر جانا بھی پڑے ضرورت سے بازار بھی جاتا ہے تو اپنی نگاہوں پر پہرا رکھے اور اس میں بھی سوچے کہ کس وقت میں جاؤں کون سا رستہ اختیار کروں. جب انسان کو فکر ہوتی ہے, دیکھیے انسان میں سفر کرتا ہے تو روٹ بناتا ہے مشورہ کرتا ہے یار کون سی ٹریول ایجنٹ سے کہتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ دلاؤ اور روٹ کم ہو, ذرا کرایہ بھی کچھ کم ہو اور جو ہے وہ ذرا مجھے سہولت زیادہ ہو. کتنا بار بار پوچھتا ہے اور کتنی روٹ بناتا پھرتا ہے. تو میرے دوستو کتنا پیسے بچانے کے لیے, وقت بچانے کے لیے, آرام کے لیے, راحت کے لیے, سہولت کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہم مکان بنواتے ہیں پتا کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھا ٹھیکیدار ہو, پیسے بھی کم لے, وقت ایماندار بھی ہو, اس کے لیے ہم کتنی شرائط لگا دیں. ایماندار اس کے لیے تو ولی اللہ تلاش کرتے ہیں, کوئی ٹھیکیدار ولی اللہ مل جائے جو ہماری پائی پائی کے حساب سے رکھے اور ہماری پائی پائی کی ہمیں وہ بھی دے, کام بھی ٹھیک ٹھاک ہو, کوالٹی بھی اچھی ہو اور ہم اس کو کچھ باتیں بھی سنائے آگے سے. وہ اتنے آدمی کے اس مقام پر ہو کہ آگے سے وہ کچھ بھی نہ کہے, ہم جو کہیں اگر کچھ کام ہماری مرضی کے خلاف جائے توڑے توڑ کے اس کو دور بھی کریں اور اس سے ہم سے دوبارہ پیسے بھی نہ مانگے, ہم ایسا ولی اللہ ٹھیکیدار تلاش کرتے. تو میرے پیارے دوستو کیا جب اس طرح سے ہم محنت کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے تو ذرا گناہ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں بھی تھوڑی محنت کرے, تھوڑا سا مجاہدہ کرے, تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرے. واخر دعوانا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ سنا رہتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, دیکھیے ماشاء اللہ حاجی صاحب نے یاد کراتے, تو خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے اور انگریز وائسرائے آیا ہوا تھا یو پی کے اندر. یو پی کے حضرت نے فرمایا 52 ضلع اور 51 ضلعے کے ڈپٹی کلیکٹر کوٹ پتلون پہن کر کھڑے ہوئے تھے اور وائسرائے بیٹھا ہوا تھا. حضرت فرمایا جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, سر پر پگڑی, ہاتھ سے تصدیق, پوچھے صاف, ایک اونچی داڑھی اور لمبا کرتا شلوار ٹکنوں سے اوپر اور نگاہ نیچی کیے ہوئے, ہاتھ میں تصدیق پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب کو وائسرائے نے دیکھا تو وہ وائسرائے کھڑا ہو گیا. خواجہ صاحب اپنی آرام سے, وقار سے اور سکینت کے ساتھ, اپنے اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور وائسرائے کھڑا ہو گیا. اس نے ملازم سے کہا کہ جاؤ ان کے لیے کرسی لے کر آؤ. اب وائسرائے کرسی پر ڈپٹی کلیکٹر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے کرسی منگوائی, کرسی پر بٹھایا. تو اب وہ جو ڈپٹی کلیکٹر 51 ضلعے کے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی, انہوں نے اعتراض کیا, آبجیکشن پوائنٹ اٹھایا کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے بھی سی ایس ایس پاس کیا ہے اور ہم نے بھی یہی علی گڑھ میں ہم نے بھی گریجویشن کی ہے, سی ایس ایس پاس کیے, ان کی بھی تعلیم دی ہے, لیکن ہمیں کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کو بٹھایا ہوا ہے. تو انگریز نے کہا کہ اس کی وجہ دو ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب جب آ رہے تھے تو ان کو میں نے دیکھا,
تو ان کو دیکھ کر مغل بادشاہوں کا دور مجھے کہ ہندوستان میں اتنے 100 سال مغل بادشاہوں نے جو حکومت کی تو اس حکومت کی وجہ سے مجھ پر ایک روب آیا. ایک وجہ یہ, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ شخص ڈپٹی کلیکٹر ہے, ملازم تو انگریز کا ہے لیکن اس کے باوجود وفادار اور بندہ خدا کا ہے. تو اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے کہ باوجود انگریز کا ملازم ہو کر ہمارا اثر اس پر نہیں آیا اور تم لوگوں نے ہمارا اثر قبول کر لیا, تو اس کے قلب میں جو چیز ہے اس چیز کا اثر میرے دل پر پڑا اور رو پڑا. اس کی وجہ سے میں خود بخود میں کھڑا کیا گیا نہیں, کھڑا ہوا نہیں بلکہ کھڑا کر دیا گیا. اس کے روگ کا اثر میرے دل پر پڑا اور میں کھڑا ہو گیا اور میں اختیار میرے منہ سے نکلا اس کے لیے کرسی منگوا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے بن کے تو دیکھو, من کان للہ کان اللہ لہ. حدیث شریف میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے بن کر تو دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ تمہارا نہ بنے تو کہنا. یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا ہو جاتا ہے. جو تو میرا, حضرت شیر پڑھا کرتے ہیں, جو تو میرا تو سب میرا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اور اگر یہ تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یعنی اللہ اگر آپ ہمارے ہیں تو سب کچھ ہمارا ہے, یہ زمین آسمان وما فیہا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہمارا ہے. اور اگر آپ ہمارے ہیں نہیں ہیں تو ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے لیے ہوں گے, وہ بھی ہم سے بغاوت کریں گے اور ہمارا مال, ہمارا مکان, ہماری ہر چیز وہ ہم سے کرنٹ ہو جائے گی. واخر دعوانا جزاک اللہ. دیکھیے یہ واقعہ بہت اہم تھا, یہ بہت اہم واقعہ تھا جو حاجی صاحب نے یاد کرایا. دعا کر لیجیے اللہ.